اگر ہم اسٹیبلش کر سکیں, اور ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو پھر وہی ایک انقلاب کا طریقہ ہے اس کے لیے, یہ کہ یہ ساری جو ہو رہی ہے اکھیڑ پچھاڑ ادھر کی ادھر کی, یہ تو کبھی پیپلز پارٹی اور کوپ اور کبھی صدر ایوب صاحب اور ڈیک جو بھی ہوتی تھی, یہ کشمکشیں تو ہوتی چلی آ رہی, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. اصل شے تو یہ ہے کہ کوئی انقلاب برپا کیا جائے اور اسلام کو نافذ کیا جائے, اس کی صرف عبادات کو نہیں بلکہ اس کے نظام عدل اجتماعی کو, دی سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی اسلام, یہ ایک انقلابی نہج سے ہو سکتا ہے. اسی سے پھر یہ طاقت ہوگی, اس ملک میں یکجہتی پیدا ہوگی, ہم آہنگی ہوگی, یہ بنیاد مرسوس بنے گا, یہ پھر دوسرے دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی سہارا بن سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ اسلام کا پیغام دنیا کے سامنے پیش کرے گا. نظریے سے بڑھ کر طاقت کسی شے میں نہیں, یہ نظریہ جو ہے, اور وہ نظریہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہو, جو قرآن کا نظریہ ہے, وہ نظام جو ہمیں اللہ نے دیا ہو, وہ دین حق جس کی تکمیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے, اس سے زیادہ تو تاثیر جو ہے تسخیر کی قوت کسی شے میں ہے. تو کاش کہ ہم یہ کر سکیں. اب اس کے بعد مختصرا میں دو باتوں پر اور اظہار خیال کروں گا. ایک یہ کہ اسلام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مذہبی جماعتیں, اسلامی جماعتیں, اور خاص طور پر چونکہ ابھی ماضی میں ہمارے ہاں دو بہت بڑی جماعتوں کے اجتماعات ہوئے, بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوئے, ان کے کچھ چیزیں ہیں جو سبق آموز ہیں ہمارے لیے, قابل توجہ ہیں کہ ان کا تجزیہ کیا جائے, ان کا غور کیا جائے. یہاں تک پہلی بات ہے جس پر میں نے آج اپنا پورا وقت لگایا ہے, جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ میں شروع میں کہہ چکا ہوں, جہاں تک احتجاج ہے ہم بھی شریک ہیں, احتجاج کریں گے, جہاں تک دعا ہے ہم بھی شریک ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی بچائے اور اسلام کو بھی بچائے اور مسجدوں کی آبرو جو ہے اس کو بھی محفوظ رکھے. لیکن اصل سوچنے کا جو مسئلہ ہے وہ ہے جو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ سب ہمارے کرتوت ہیں جن کی صدا ہمیں مل رہی ہے, اے باد صبا ہی ہم آوردہ تست, یہ ہمارا اپنا کیا دھرا ہے جس کی صدا ہمیں مل رہی ہے, اور ہم سوائے کچھ شور وقتی طور پر احتجاج پر کچھ نہیں کرتے. کرنے کا کام وہی ہے جس کے لیے بارہا میں نے آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کی. البتہ اس کرنے کے کام کے حوالے سے جو مذہبی جماعتیں ہمارے ملک میں ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کئی مرتبہ دو میں تقسیم کیا ہے. ایک جماعتیں وہ ہیں کہ جن کی بنیاد مسلک پر, اہل حدیث مسلک سے متعلق ہے, جمعیت اہل حدیث, اس کے کئی گروپ ہیں, آپس میں جھگڑتے بھی ہیں, لڑتے بھی ہیں, ایک بھی ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال وہ جمعیت اہل حدیث ہے, وہ ایک مسلک پر اس کی بنیاد, کسی حنفی کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں. اسی طریقے سے حنفیوں کے لوگ دیوبندی اور بریلوی, وہ مشرب کے لیے مطلب ان کا ایک حدث ہے, مشرب پر بہرحال دیوبندیوں کے لوگ بہت بڑے بڑے جن میں بہت تیز کام نہیں ہے, لیکن اب چونکہ بدر الرحمان گروپ بھی پیپلز پارٹی کا مد مقابل ہو کر آگے آئے, لہٰذا کچھ گروپ کے آسار ہے آج ہی آپ سے پڑا ہوگا. یہ بڑی مفصل ملاقات ہوئی مولانا بدر الرحمان صاحب نے اور مولانا عبداللہ درخواست کی, اور اس سے گویا کہ چاہت بات ہو سکتی ہے کہ یہ دو دو دن کے لیے نہ کرے تو ہو جائے, تقسیم در تقسیم کا عمل جتنا بھی کم ہو سکے. دوسری طرف یہ کہ بریلوی مکتبے فکر ہے, وہ جمعیت علماء پاکستان تو کچھ ڈیمیج بھی ہو گئی ہے میدان سے, ان کے نمائندے بھی نظر آتے ہیں, لیکن انہوں نے بھی ٹکٹ جو الیکشن لڑا تھا وہ جے یو پی کے نام سے, بلکہ وہ تو وہ تحریک استقلال کے ساتھ ایک نام انہوں نے اختیار کیا تھا. بہرحال ان کے بھی بہت سے حصے تقسیم ہو چکے. تو ایک تو ہے یہ جو جماعتیں جو کہ مسلکوں کی بنیاد پر ہیں, ان میں سے مجھے دلچسپی صرف جمعیت علماء اسلام کے ساتھ. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انقلاب کا نام لیتے ہیں, چاہے اس کے لیے طریقہ کار جو ہے ان کا بھی خالص انتخابی ہے, وہی الیکشن اور وہی سارے ہنگامے اور وہی پاور پالیٹکس اور اسی جوڑ توڑ میں شریک ہونا, دونوں کے دونوں گروپ اسی کے اندر شریک ہیں, لیکن یہ کہ کم سے کم زبان سے نام انقلاب کا لیتے ہیں. یہ مجھے دلچسپی ضرور ہے. ان دونوں گروپوں کے بڑے بڑے جلسے ہوئے تھے اسی مینار پاکستان کے سائے میں, پہلے مولانا فضل الرحمان گروپ کا ہوا, پھر مولانا درخواستی گروپ کا ہوا, میں دونوں میں حاضر ہو گیا تھا، حالانکہ میں کسی جلسے میں نہیں جاتا. دونوں ہی نے میرا اکرام کیا، میں ان کا بہت ہی ممنون ہوں، مجھے اسٹیج پر بٹھا لیا، میں دونوں جلسوں میں اسٹیج پر بیٹھا رہا. بارہ یہ ہے میری دلچسپی کی علامت صرف. باقی اصل میں تحریکیں یہاں دو ہیں. تیسری، ہم جو ہے تنظیم اسلامی کے نام سے تو ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ابھی کسی شمار قطار میں نہیں. جہاں تک والیوم کا تعلق ہے، جہاں تک لوگوں کی تعداد کا تعلق ہے، جہاں تک کہ حلقہ اثر کا تعلق ہے، اس کے اعتبار سے ہم کسی شمار قطار میں نہیں. ہم اس کو مانتے ہیں. دو تحریکیں بالفعل ہیں اس وقت، ایک ہے تحریک تبلیغی جماعت کی، ایک ہے تحریک جماعت اسلامی. یہ کسی خاص مسلک کی بنیاد پر قائم نہیں، بلکہ یہ کہ دین کے لیے ایک حرکت ہے، جد و جہد ہے، بھاگ دوڑ ہے، سب لوگوں کو بلایا جاتا ہے. چاہے تبلیغی جماعت میں غالب عنصر جو ہے وہ دیوبندی ہے، ان کی قیادت دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہے، لیکن تحریک کا تعلق کسی مسلک سے نہیں. وہ تو ایک خاص نہج سے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر اصلاح ہے، دینی اصلاح ہے، لوگوں میں اتباع سنت کا جذبہ زیادہ پیدا ہو جائے، عبادات سے شغف ہو جائے، مناجات میں حلاوت محسوس ہو، نماز واقعتاً آگ کی ٹھنڈک بن جائے، حضور کی ہر سنت واقعتاً نورانی نظر آنے لگے. یہ ہے ان کا ایک دائرہ کار اس کے اندر وہ. اور یہ دونوں تحریکیں یاد کر لیجئے کہ تقریباً 50 برس دونوں کی عمر ہو چکی، یہ ایک ہی وقت میں شروع ہوئی. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ اور مولانا مودودی مرحوم تقریباً ہم عصر ہیں، ایک ہی وقت میں ان دونوں نے کام شروع کیا. اگرچہ مولانا الیاس کا انتقال بہت پہلے ہو گیا، لیکن تحریکوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تحریکیں دونوں ہم عصر ہیں. اور یہ دونوں تحریکیں ہیں، ان میں حرکت ہے، ان میں لوگ جو شامل ہیں کام کے لیے، کارکن ہیں. ان کے جو دو عظیم اجتماعات ہوئے ہیں، ان میں بعض آبزرویشنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک تو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے میں نے 5 چیزیں نوٹ کی ہیں. مختلف اعتبارات سے یہ دونوں تحریکیں ایک دوسرے کی بالکل ضد، جنہیں آپ کہتے ہیں پولز اپارٹ، ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ کا معاملہ ان دونوں تحریکوں کے مابین. اگر فوری تقابل آپ کریں گے تو نظر آئے گا کہ مشرق و مغرب کا، جسے آپ بود المشرقین کہتے ہیں، وہ پایا جاتا ہے. اس کے کیا مظہر ہیں ذرا نوٹ کیجئے. نمبر ایک یہ کہ یہ دو عظیم اجتماعات جو ہوئے، ان میں سے ایک اجتماع وہ ہوا ہے رائے بند میں جس میں ایک پیسہ بھی پبلسٹی پر خرچ نہیں ہوا. پورے پاکستان میں کہیں کوئی پوسٹر نہیں، کوئی بینر نہیں، کوئی اخباری اشتہار نہیں، کوئی خبر تک نہیں ان کی طرف سے. کوئی ہینڈ آؤٹ ہوا ہو، کوئی پریس ریلیز ہوا ہو، بعد میں کوئی خبر انہوں نے شائع کرائی ہو، کبھی نہیں. وہ تو ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا ذکر مت کیا کرو اخبارات. اخبارات والے اپنے جوش میں کہہ دیتے ہیں 25 لاکھ کا مجمع تھا، اور وہ کہتے ہیں نہیں تم نے غلط کہا ہے، ہمارے آدمی 10 لاکھ تھے. یہ واقعہ ہوا. بھوپال میں ایک اجتماع ہوا تھا ہندوستان میں، بھوپال میں تبلیغی جماعت کا، بہت بڑا مرکز تبلیغی جماعت کا بھوپال رہا ہے، اور وہاں بی بی سی نے یہ خبر دی، یہ کوئی اخبار نے نہیں، بی بی سی، کہ 25 لاکھ آدمی جمع تھے. تو تبلیغی جماعت کے مرکز کی طرف سے تردید شائع ہوئی کہ نہیں غلط ہے یہ، ہمارے آدمی 10 لاکھ تھے، 25 نہیں تھے. تو عام اخباری زبان میں تو 10 کو 25 بنا ہی دیتے. تو اس اعتبار سے ذرا نوٹ کیجئے کہ یہ جلسہ، اتنا بڑا اجتماع آل پاکستان نہیں، یہ بھی عالمی اجتماع ہوتا ہے، اس میں دنیا بھر کے ممالک سے اب آتی ہیں جماعتیں، لیکن جس شے کا نام پبلسٹی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہاں پر قیام ہے، تعام ہے، انتظام ہے، خیر ان پہ تو خرچ ہوگا، اس کے بغیر تو چارہ نہیں. لیکن میں صرف نام لے رہا ہوں پبلسٹی، ایک پیسہ پبلسٹی کا خرچ نہیں. اور اس کے مد مقابل دیکھیے، بلا مبالغہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے. ہم نے تو وہ 3 چھوٹے چھوٹے اشتہار دیے تو اسی میں ہماری چی بول گئی، 20,000 روپے خرچ ہو گئے. ذرا سی توجہ دلانے کے لیے کہ خدا کے بندو سوچو، یہ کسی پاور پالیٹکس کا تم ایک زمیمہ بن کر رہ گئے ہو، تمہارا کام کچھ اور تھا، چلے کہاں سے تھے پہنچ کر گئے ہو، 20,000 روپے خرچ ہو گئے، ہوش آ گئے، ہوش ٹھکانے آ گئے. اور وہاں جو کچھ ہوا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ 10 لاکھ سے کم روپیہ خرچ ہوا ہو وہاں پبلسٹی کے اوپر. پورے پاکستان میں بینرز ہی بینرز اور اشتہارات اور نہ معلوم کیا کچھ اخبارات کے اشتہارات, اور یہاں پہ بڑے بڑے وہ جو باقاعدہ لگا دیے جاتے ہیں مستقل قسم کے جو بورڈ ہیں وہ آویزہ ہو گئے ہیں. تو ایک تو تقابل یہ ہے. دوسرا تقابل, یہاں 80-85 ہزار کی رجسٹریشن تھی, جلسہ عام میں اور لاہور سے 10-20 ہزار سے زائد کا کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی آئے, لاکھ سوا لاکھ سے زیادہ بجنے کا کوئی امکان نہیں. اور وہاں 6 لاکھ جو ہے وہ تو مستقل مقیم رہے, اور میرا یہ خیال ہے اخبارات میں جو آیا ہے 8 لاکھ وہ محتاط ہی اندازہ ہے. 8 لاکھ افراد آخری دن ان کا اصل میں جلسہ عام وہ ہوتا ہے جس میں کہ وہ دعا ہوتی ہے, اور بہت سے لوگ صرف دعا میں شریک ہونے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں. اگرچہ میں ہمیشہ ان سے اختلاف کرتا ہوں, میں نے کہا یہ تم بہت غلط حرکت کر رہے ہو, کام کرتے نہیں اور اجرت لینا چاہتے ہو, یا تو رہو نہ جا کے 3 دن وہاں پر, محنت کرو پھر دعا میں شریک ہو. یہ بالکل وہی ہے جو سورہ آل عمران میں آیا ہے, یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حمد اور ثنا کی جائے, تعریف کی جائے ان کاموں پر جو کیے ہی نہیں. تو یہ اجرت لینے کے لیے دعا میں شریک ہو جانے کے لیے پہنچ جانا, جبکہ آپ نے نہ وہ 3 دن بھول وہاں کی جو ہے وہ انہیل کی, نہ وہ سختیاں جھیلی, صبح گئے اور آ گئے دعا میں شریک ہو گئے. تو یہ تو در حقیقت غیر منطقی کم سے کم یہ کہ بات ہے. باقی یہ کہ وہ جو ان کا جلسہ ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے وہ 8 لاکھ, اور یہاں میکسیمم اگر ہوگا تو 1.25 لاکھ. تیسرا, وہ ہر سال ہوتا ہے. یہ تو شاید 6 سال کے بعد تو اب ہوا ہے, اب اعلان کیا ہے کہ ہر سال ہوا کرے گا, لیکن آسان کام نہیں ہے. یہ جتنا بڑا جلسہ انہوں نے کیا یہ تو آگے دیکھیں گے اگلے سال کے 5 لاکھ آدمی جمع کر سکتے ہیں یا نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہوا ہے. پاکستان میں 2-3 اجتماع ہوئے ہیں آج تک, 4-5 ہوئے ہوں گے میکسیمم. میرا یہ خیال ہے کہ 51 کا ہوا ہے, 55 کا ہوا ہے, پھر کہیں جا کے 63 میں ہوا ہے, پھر کوئی اور یہ غالباً 6 اجتماع ہوگا. 6 سال کے بعد اجتماع ہوا. باقی یہ کہ وہ ہر سال ہو رہا ہے. اگرچہ بعض حضرات نے یہ بتایا ہے, بعض حضرات نے اس کی نفی کی ہے کہ رائبن کے اجتماع کی حاضری, ایک روایت یہ ہے کہ کچھ کم ہو رہی ہے, پچھلے سال سے کم تھی اس سال, اور پچھلے سال اس سے پچھلے سال سے کم تھی. اس کا ایک خاص سبب میری سمجھ میں آتا ہے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ بعض حضرات نے کہا کہ نہیں پہلے سے زائد تھی, واللہ عالم. اگر ہے بھی, میں یہ سمجھتا ہوں جو حضرات تو اس کے مین جو ان کا ہے اصل قیام گاہ وہاں رہے ہیں, ان کو تو پورا اندازہ نہیں ہو سکتا. وہ تو پہلے سے پنڈال 10% بڑا انہوں نے بنایا اور وہ بڑا ہوا تھا, لیکن اصل میں تو وہاں پھیلا ہوتا, دور دور تک کھیتوں کے اندر جو ہے وہ ڈیرے لگے ہوتے ہیں اور خیمے لگے ہوتے ہیں. اپنے طور پر لوگ خاص طور پر صوبہ سرحد سے بلوچستان سے میکسیمم تعداد میں لوگ پہنچتے ہیں, ان کی کمی بیشی کا اندازہ اصل جو جلسے میں شریک ہے انہیں نہیں ہوتا, واللہ عالم. یہ کوئی ایسی بڑی بات بھی نہیں ہے. تیسرا بلکہ چوتھا کنٹراسٹ, یہاں سیاست کو یوں کہیے کہ سیاست گویا کہ رگو پیر میں سرایت کیے ہوئے تھے. سیاست ہی سیاست, ملکی بھی غیر ملکی بھی, بین الاقوامی بھی, قراردادے بھی, سیاست جو ہے مین تھیم سیاست. اور وہاں سیاست سے بیزاری, یہ کنٹراسٹ. سرے سے کوئی ذکر نہیں, وہ تو پسند ہی نہیں کرتے. میں صرف کنٹراسٹ نکال رہا ہوں. میں اس وقت میں کسی شے کی تائید کر رہا ہوں, میں کسی شے کی میں تنقیص کرنا چاہتا ہوں. میں نے تو یہ دو تحریکوں کے درمیان تقابل کے 5 نکات نوٹ کیے تھے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک طرف سیاست گویا کہ رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے, اور ایک طرف سیاست سے گویا کہ یہ شجر ممنوعہ کے درجے میں بیزاری. آخری بات توجہ سے سنیے, ایک اجتماع میں ہر دیکھنے والے کو نظر آئے گا اس کے اصل تاثر, اس کی اصل کیفیات جو قلب پر وارد ہوگی, کہ یہاں تقویٰ ہے, تدین ہے اور رقت ہے, رونے کے آثار. حالات جو ہے ما معلوم ہوتا ہے کہ سب زندہ دار لوگ بھی ہیں کہ جو راتوں کو روتے، بلکہ مجھ سے تو اسی نوجوان نے، میرا عزیز ہے، چھوٹا ہے، برخوردار ہے، گفتگو اس سے اسی انداز کی ہوتی ہے، صد فیصد تبلیغی ہے، اثر تاپا تبلیغی ہے، ظاہر سے باطن تک تبلیغی، اور وہ اسی وجہ سے ایک وقت میں جذبات کی عدم توازن کی وجہ سے دماغی جو ہے وہ مرض کا شکار بھی ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو قائم رکھے، اس کی نیکی کو قبول فرمائے. اس نے یہ کہا کہ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہ زر کا ہے نہ زور کا ہے، صرف داری کا ہے. یہ کام پیسے سے نہیں ہوگا، طاقت سے نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے عاجزی و زاری، الہا و زاری کے ساتھ گڑ گڑانا، دعائیں کرنا، مانگنا، رونا، اس سے ہوگا. میں نے ذرا اس سے سمجھایا اس مسئلے پہ کہ بیٹے یوں بات نہیں ہے، وہ اصل میں زاری یا الہا و زاری اور عاجزی اللہ کے سامنے اختیار کرنے کی اہمیت بتانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ یہ بات صحیح نہیں. یہ کام زر کا بھی ہے، زور کا بھی ہے، اور زاری کا بھی ہے. یہ تین چیزیں جمع ہوگی تو کام ہوگا. قرآن مجید میں جہاں جہاد کی بات آتی ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ بے اموالکم وانفسکم، مال پہلے ہے تو کیسے کہہ دیں گے زر کا کام نہیں. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی اپیل کرنی پڑی تو کیسے کہہ دیں گے پیسے کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہ زر نہ ہو تو اتنے لوگوں کے قیام و تام کا انتظام ہو جائے. تو زر کا بھی ہے، زور کا بھی ہے. اگر ابن عبد ورد کے مقابلے میں اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ نہ کر سکتے اس شخص کا، تو پاسا نہ پلٹ جاتا غزوہ احزاب کا. اگر حضور نے حضرت علی کو تلوار نہ دی ہوتی غزوہ خیبر میں، بہرحال طاقت زور حیدری، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی، بڑا پیارا شعر ہے علامہ اقبال کا. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ راست آتا ہے پورا کا پورا. وہ کیا ہے، شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی. بہرحال اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ بعد میں آپ کے سامنے آئے گا. تو وہاں یقیناً زور کی بھی ضرورت ہے، زر کی بھی ضرورت ہے، البتہ زاری کی بھی ضرورت ہے اگر یہ رقت نہیں ہے قلب کے اندر. اس میں مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے، گر دلے صاحب دلے نامد بے درد، اس قوم را خدا رسوا نہ کرد. جب تک کسی صاحب دل کے دل کے اندر چوٹ نہیں لگتی اور اس کی زبان سے کوئی بد دعا کا کلمہ نہیں نکلتا، اللہ کسی قوم کو رسوا نہیں کرتا. اور یہ کہ آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اللہ کو بڑے عزیز ہیں. خلوت میں وہ آنکھ جو خلوت میں روئی ہو، اور یہ نہیں لوگوں کے سامنے رونا دھونا تو ہوتا ہے بہت، اس کے اندر ڈرامہ بھی ہوتا ہے اور تسلی اور تکلف بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم، تنہائی میں. اس میں الفاظ آئے نا، وہ سات افراد جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ رکھی ہے قیامت کے دن میدان حشر میں، جبکہ کوئی اور کسی کے لیے سایہ نہیں ہوگا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص، وہ ان ساتھ میں وہ شخص بھی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا خلوت میں، تنہائی میں، اور اس کی دونوں آنکھیں ڈب ڈبا آئیں، ان میں آنسو آ گئے. یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو اللہ خاص اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا قیامت کے دن. یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کے کوئی سایہ نہیں ہوگا اس سائے کے ساتھ. بہرحال ایک طرف تو یہ کہ تقوی، تدین اور زاری، رقت، میں نے رقت کا لفظ دکھا ہے، اور دوسری طرف انتظام، اہتمام اور نفاست. اس میں واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا ایک شور، بہت بڑا ایک مظاہرہ، حسن انتظام، حسن اہتمام، سلیقہ، اس کی بڑی تعریف ہے. چنانچہ ارشاد احمد حقانی صاحب نے بھی جو مضمون لکھا ہے
اس میں ہمارے اس اشتہار کا بھی تذکرہ کیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے جو نقشہ انہوں نے کھینچا صحیح ہے، یہ بالکل اس میں جماعت اسلامی کا ایک خاص مقام ہے، بڑا عمدہ انتظام، اہتمام، انصرام، اور اس میں بڑی نفاست اور بڑی باقاعدگی. تو یہاں جو ہے آپ کو انتظام و اہتمام و نفاست ملے گی، اور وہاں تقوی و تدین و رقت ملے گی. یہ پانچ تو چیزیں وہ ہیں کہ جن میں میں نے تقابل پیش کیا ہے. اب جو اس کا روشن پہلو ہے اور جو مشترک پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو وہ ہے جو میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ چاہے یہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے، ایک دوسرے کا بالکل برعکس ہے، ایک دوسرے سے متضاد ہے، لیکن بہرحال دونوں کے ذریعے دین کا کام تو ہو ہی رہا ہے. یہ جمع نہ ہو کام تو جمع ہو جائے گا. کوئی نوجوان تبلیغی جماعت کے ذریعے سے دین کے قریب آ گیا، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کر دیکھیے کتنے نوجوان نظر آئیں گے، میڈیکل کالج میں جا کر دیکھیے کتنے نوجوان نظر آئیں گے. تو بہرحال اسلام کا کام تو ہو گیا. کوئی اگر جمعیت طلبہ کے ذریعے سے اسلام کے پاس آ گیا، اسلام کے قریب آ گیا، تو اسلام کا کام تو ہو گیا. یہ تو ہمیشہ سے ہے، مستقل ہے. اور بارہا میں نے کہا کہ یہ قافلے بہرحال جو بھی کچھ کر رہے ہیں، چاہے کتنا ہی طریقہ مختلف ہو، لیکن یہ ہے کہ در حقیقت احیاء کا اور رینائسنس کا جو ایک عمل شروع ہو چکا ہے، اس کے مختلف محاد ہیں اور یہ اپنے اپنے محادوں پر کام کر رہے ہیں. تو کام کا نتیجہ یقیناً جمع ہو جائے. لیکن اس اجتماع میں خاص طور پر ایک نقطہ سامنے آیا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ نہیں انل منکر کا معاملہ محسوس ہوا ہے کہ اب دونوں طرف، دونوں جگہ پر اس کی اہمیت جو ہے اس کا پورا احساس ہوا ہے. چنانچہ جماعت اسلامی کے تو اجلاس میں جو آخری تقریر تھی، وہ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں سب سے اہم نقطہ جو ہے یہ نہیں انل منکر کا تھا. اور آپ نے اگر ہمارے اشتہارات بھی دیکھے ہوں دونوں، ایک تو تھا جو منہج انقلاب نبوی کا تھا، دونوں میں ہم نے غور اسی پر دیا، نہیں انل منکر تمہارا اصل کرنے کا کام یہ ہے. اگرچہ وہاں سیاست بھی ہوئی اور سارے عزائم کا بھی اظہار ہوا، وہ سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے بھی اپنی اختتامی تقریر میں نہیں انل منکر کا خصوصاً تذکرہ کیا. اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے، میں تو موجود نہیں تھا، میں تو اصل میں رپورٹس کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، کہ میاں طفیل محمد صاحب نے تو بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے جوش کے ساتھ کہا ہم یہاں نہیں چلنے دیں گے. اس بے را روی کو، اس بے حیائی کو اللہ کرے ان کا یہ عزم جو ہے واقعتاً عمل کی شکل اختیار کرے، جماعت ایک طاقت بنے، ایک پریشر گروپ بنے، اصل کام یہ سمجھے. یہ کام دوسرے سیاست کے جو ہے یہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کہ انہیں بہت اہم نظر آتے ہو تو چلیے کرتے رہے، لیکن اصل کرنے کا کام یہ. اور اس کو جس زور شور کے ساتھ میاں طفیل محمد صاحب نے کہا ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اسی زور شور کے ساتھ جماعت جو ہے اس کو اپنا اہم ترین اور مقدم ترین اور سب سے زیادہ جو ہے جس پر توجہات کو مرتکز کرے وہ اس کام کو بنا. ایک بہت بڑا پریشر گروپ، یہ کام ہم نہیں ہونے دیں. تو میں پھر تیسری مرتبہ کر رہا ہوں کہ میری دعائیں شامل حال ہیں، اگر وہ اس کام کے لیے واقعتاً منصوبہ بندی کریں اور اس کے لیے پیش قدمی کریں. اور میں نے جیسا کہ وہ اشتہار اگر آپ نے پڑھا ہے جو اس دن 8 تاریخ کو شائع ہوا تھا، میں نے کہا یہی واحد راستہ ہے جس سے اور دینی قوتیں جمع ہوں گی. الیکشن میں تقسیم ہوتی ہے، وہ کچھ ووٹ جمعیت علماء اسلام لے جاتی ہے، کچھ ووٹ جمعیت علماء پاکستان لے جاتی ہے، کچھ جماعت اسلامی کے پلے پڑتے ہیں، نتیجہ کچھ بھی نہیں، کسی کے ہاتھ پلے کچھ نہیں آتا. لیکن یہ کام کریں گے تو جمع ہو جائیں گے، بلکہ تبلیغی جماعت کے لوگ اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. اور میرے لیے اس اجتماع میں اس مرتبہ زیادہ خوش آئند پہلو تبلیغی جماعت کی طرف سے آیا. اگرچہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ مجھے یہ رپورٹیں ملتی رہی ہیں کہ ان کے ہاں بھی اکابر کی گفتگوؤں کے اندر اب یہ بات ہو رہی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ اصل مقصد ہمارا بھی اسلامی انقلاب ہے اور اسلام کو قائم کرنا ہے، پورے کے پورے کام کو. پورے کے پورے دین کو. لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم درمیانی مراحل میں ہیں. میں کہتا ہوں مبارک ہو ان کو یہ قول, ہم بھی یقیناً درمیانی مراحل میں ہیں, لیکن ہدف کے درجے میں بھی اگر یہ 8-8, 10-10 لاکھ اور ہندوستان وغیرہ میں اور بنگلہ دیش میں تو 20-20 لاکھ کے اجتماعات ہوتے ہیں, اگر یہ قوت جو ہے یہ ہدف کے طور پر اسلامی انقلاب اور پورے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد اگر اس کو سامنے رکھ دیں گے لوگوں کے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں رہے گا. باقی رہ گیا اجتہادی معاملہ ہے کہ اقدام کرنا اور چیلنج کرنے کا مرحلہ کب آیا اور کب نہیں آیا. یہ تو ظاہر بات ہے وہی تو آ نہیں رہی, نبی تو کوئی ہے نہیں, بلکہ یہ تو ایک اجتہادی مسئلہ ہوگا کہ کب ہمارے پاس قوت ہو گئی ہے. لیکن ہدف معین رہنا چاہیے, نگاہ بلند رہے, ایم کیا جائے ہائی, بلند ہو نگاہ. یہ درمیان میں صرف جو ہے وہ فضائل کے حوالے سے لوگوں کی اصلاح جو ہے اس سے آگے بڑھ کر نہیں عن المنکر کے ذریعے سے انقلاب اسلامی کا راستہ ہوا. ان کے ایک بہت بڑے مقرر ہیں مولانا محمد عمر پالنپوری, انہوں نے یہ بات پیش کی کہ اصل میں ہم جو یہ 6 نکات کی بات کرتے ہیں, 6 باتوں کے پھیلا رہے ہیں, تو اصل میں ان کے ذریعے سے پیش نظر یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے پورے دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور پورے دین کو قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ذرائع ہیں, یہ مقاصد نہیں ہیں. مقصد تو وہی پورے دین کا قیام اور پورے دین پر عمل کرنا ہے. اور ایک صاحب نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہاں ایسی بات بھی آئی ہے جو کہ تاحال اب تک جو مزاج رہا ہے تبلیغی جماعت کا اس سے یہ بہت مختلف شے ہے, کہ یہ بات بھی آئی ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چنوں میں بھی چلتے رہتے ہیں اور حرام کاروبار میں بھی چلتے رہتے ہیں. یہ صورتحال جو ہے ہرگز صحیح نہیں ہے, غلط ہے. اور میں نے جو بات کہا تھا کہ میں عرض کروں گا کہ اگر واقعتاً کوئی وہاں پر تعداد میں کمی آئی ہے تو اس کا سبب یہی ہو سکتا ہے. جب تک روک ٹوک نہیں ہوگی, کرو بلیک مارکیٹنگ اور کرو ساری حرام کے کاروبار اور سٹا بھی اور سود بھی, لیکن آؤ اور چلے لگائے جاؤ تو بھیڑ جمع ہوگی, زیادہ سے زیادہ جمع ہوگی. جہاں یہ آپ کہنا شروع کریں گے کہ یہ غلط کام ہے ان کو چھوڑو, پھر وہ ایک مصرع ہے بڑا پرانا مجھے یاد آ رہا ہے, دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویراں ہو گئی, اللہ نہ کرے کہ وہ شکل ہو, کمی تو آئے گی. مجھے اپنا تجربہ ہے, ایک ساتھ جب میں نے یہاں لاہور میں کام شروع کیا ہے, میرے قریبی ساتھیوں میں سے بلکہ میرے قریبی معاونین میں سے, لیکن ایک مرحلے پر آ کر رکا کہ صاحب میں تو آپ کے پیچھے آئندہ جمعہ نہیں پڑھوں گا, میں نے چھوڑ دیا جمعہ پڑھنا. بھائی کیوں؟ یہ کہ آپ ہر دوسرے تیسرے جمعے جو ہے وہ سود کی حرمت پر وہ حدیث ہمیں سنا دیتے ہیں, وہ ماں کے ساتھ زنا, اس کے ساتھ اس کا موازنہ, تو ہم تو سود چھوڑ نہیں سکتے, ہم آپ کے پاس آ کے یہ حدیث جو ہے ہر دوسرے تیسرے جمعے سن نہیں سکتے, اتنا ہمارے اندر جو ہے حوصلہ نہیں ہے. کہا انہوں نے, برمنا کہا. تو یقیناً اگر آپ روک ٹوک کریں گے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ پھر نفری اتنی نہیں ہوگی. ویسے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ نفری کے کم ہونے کی روایت صحیح ہے یا غلط ہے, واللہ عالم, لیکن میرے نزدیک یہ بات اگر کہی گئی, اور بڑی پیاری بات ہے کہ کچھ لوگ چلوں میں بھی چلتے رہتے ہیں اور حرام کاروبار میں بھی چلتے رہتے ہیں, یہ بات بھی بہت بڑی بات ہے اگر کہی گئی ہے, اور اللہ کرے کہ اس رخ پر یہ بات بڑھے. نفری جتنی ہے آدھی رہ جائے کوئی حرج نہیں, لیکن یہ کہ اصل شے نفری نہیں ہوتی, اصل شے ہے وہ ایسنس, وہ روح, وہ جذبہ کے جو اصل میں خالص اگر ہے تو وہ اگر 1/10 بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر نفری کے اعتبار سے, بشرطے کہ وہ روح جو ہے وہ صحیح ہو. اور اسی کے حوالے سے ایک بات میں عرض کر رہا ہوں, اپنے مشیروں اور ناقدوں کی خدمت میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں, میں اس کا کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا, جس نہج سے ہم نے انقلاب کی بات کی ہے اور ریپیٹڈ کی ہے, جس نہج سے ہم نے نہی عن المنکر کو اجاگر کیا ہے ان احادیث کو, اور پاکستان کا کوئی بڑا شہر نہیں ہوگا جہاں میں نے جا کر ان موضوعات پر تقاریر نہ کی اور درس نہ دیے ہو, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا نتیجہ ہے, اس کی یہ برکات ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی تمہاری بات نہیں سنتا, تم خام خواہ مشورے دیتے رہتے ہو, کون تمہارے مشوروں پر عمل کرتا ہے, تم تو بس اللہ اور رسول کی بات کیا کرو, کسی کو کوئی مشورہ دینا, کسی پر تنقید کرنا, اس سے کیا حاصل ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں. مجھے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد ہے اور صحیح ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس کے اندر قوت بات کہی ہے، خلوص کہی ہے. اگر آپ کے پیشے میں کسی کی تنقیص نہیں ہے، کسی کو گرانا نہیں ہے، اگر آپ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس حدیث کے مطابق کہ فرمایا دین والنصیحہ، قیل لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولی کتابہ ولی رسولہ ولی ائمت المسلمین و عامتہم، اس حدیث کے مطابق بات کیجئے. اسی کا حوالہ میں نے اس اشتہار میں بھی دیا تھا، اثر ہوگا. اگرچہ ہم یہی کہیں گے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، لیکن یہ ہے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اثر نہیں ہوتا. قرآن مجید میں آیا ہے کلمہ طیبہ، اچھی بات جو ہے اس کی مثال جو ہے شجر طیبہ کی ہے، وہ پروان چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کلمات طیبہ کو اٹھاتا ہے. وعمل الصالح یرفعہ، اس کے لیے محنت جد و جہد کی جائے گی تو اور بلند ہوگا. لہذا یہی تو میں کہتا ہوں جماعت سے بھی اور دوسرے حضرات سے بھی کہ انتخابات میں حصہ لینا ہی واحد ذریعہ نہیں ہے اثر انداز ہونے کا، انڈائریکٹلی بھی تو اثر انداز ہو سکتے ہیں. آپ اگر خود انتخابات میں حصہ نہیں لیتے تو بہرحال آپ کا اثر تو ہے، آپ کے ووٹ تو ہے، تمام لوگ جو ہے وہ آپ کی طرف رجوع کریں گے کہ آپ ہمیں ووٹ اپنے جو ہے دلوائیے، ان سے کمٹمنٹ لیجئے، ان میں جو صالح ترین ہو اس کو سلیکٹ کیجئے، ووٹ دیجئے اپنے. تو یہ تلخیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کنٹرول کریں گے پیچھے بیٹھ کر، خود میدان میں آ کر مقابلہ کرنے کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم جو مشورے دیتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، بعض حضرات کو گرا گزرتی ہے، بعض کو پسند آتی ہے، بعض کو ناپسند ہوتی ہے، لیکن میں کس لیے کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے ان باتوں کا اثر ہے. اللہ کرے کہ یہ دونوں تحریکیں جو ہیں کچھ قریب سے قریب تر آتی چلی جائیں. ہم اپنی جگہ جو کوشش کر رہے ہیں بہت حقیر سی ہماری کوشش ہے، بہت چھوٹی تنظیم ہے، بہت چھوٹا کام ہے. میں تو تین مرتبہ کہہ چکا ہوں کسی شمار قطار کے لائق ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی کبھی بعض چھوٹی چیزیں بھی نتیجے کے اعتبار سے اثر انداز ہونے میں بڑی ہو سکتی ہیں. اللہ تعالی ہماری ان کو جو نصیحت ہے اور جو خیر خواہی کے ساتھ جو مشورے ہم دے رہے ہیں، اللہ کرے کہ ان کے لیے دل کھل جائے اور تبلیغی جماعت نہیں علی منکر کے لیے پورے جوش و خروش کے ساتھ آگے بڑھے، اور جماعت اسلامی انتخابی سیاست سے کنارہ کش ہو کر اپنا پورا بدن جو ہے نہیں علی منکر میں جوڑ دے. یہی دو چیزیں ہیں در حقیقت کے جو ایک بہت بڑی طاقت بن جائیں گی اس ملک میں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو اس کام کے لیے کھول دے. آخری بات مجھے کہنی تھی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ملکی سیاست چند جملے عرض کر رہا ہوں. مرکزی حکومت ورسس کوف، مرکزی حکومت ورسس پنجاب، بے نظیر ورسس نواز شریف، یہ ایک ہی مسئلے کے تین عنوان ہیں. اور یہ صورت، یہ محاذ آرائی اب اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ قیل و قال کا کوئی فائدہ، اب تو وقت دعا والی بات آ چکی ہے، کچھ کہنے سننے سے حاصل نہیں. نظر یہ آ رہا ہے کہ اتنی شدت ہے، باہمی نفرت، باہمی بغض، باہمی عداوت، دشمنی اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ دونوں فریق یا ہم نہیں یا تم نہیں، اس درجے تک پہنچ چکے. اس معاملے میں اب صرف دعا کا کام ہے. بہرحال نتیجہ تو ایک طرف تو نکلے گا، کوئی ایک تو گرے گا. اللہ تعالیٰ اس جنگ میں، ہاتھیوں کی اس جنگ کے اندر جو ہے، لڑائی کے اندر، اس ملک، اس ملت کے لیے جو مثبت اثرات ہیں، مضر، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اس دعا کے سوا کوئی کسی سے کچھ کہنے کا حاصل نہیں، کوئی وسیم البنیاد حکومت کا کوئی تصور نہیں. اسلم بیگ صاحب بھی کہہ کے ہار گئے ہیں، انہوں نے جس جس طریقے سے، جس خلوص کے ساتھ، جس طرح بھی کہا ہے، شروع میں بھی کہا تھا کہ کوئی کولیشن ہو جائے، لیکن کوئی امکان نہیں. بے نظیر کسی صورت میں بھی نواز شریف کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور نواز شریف کو اپنے جان اور مال اور عزت کے تحفظ کے لیے ظاہر بات ہے کہ اب وہ آخری جنگ لڑنی ہے. لیکن یہ کہ بہرحال تمام چیزوں کا سرا جو ہے آخری، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. تمام اسباب جو ہے وہ مسبب الاسباب کے تابع ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ان میں سے کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار ہوتی ہے اس سے قطع نظر اللہ تعالیٰ اس ملک اور ملت کو کوئی نقصان نہ ہونے دے, اسے بچائے, اس کی سالمیت, اس کی یکجہتی, اس کے اندر جو ہے وہ اس کی جو ایک رہنا ہے اس کا, اس کو کوئی قدر نہ پہنچ جائے. تو صرف اللہ سے دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتے. ایک ملکی سیاست میں جو نیا مسئلہ آیا ہے وہ بھی نہایت تکلیف دے. ظاہر بات ہے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان کھینچ تان تو چل رہی تھی, سب کو پتا ہے, اور ہر جگہ چلتی ہے, ہندوستان میں بھی چلتی رہتی تھی. اندرا گاندھی کے اور وہ کون صاحب ہوتے تھے سکھ, ان کے درمیان وہ کھینچ تان ہوتی تھی, چلتی تھی. تو وہ تو ہوتا ہے, پھر راجیو کی بھی چلتی رہی ہے. لیکن یہ کہ اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ آداب, کچھ شائستگی, اس کے کچھ آثار وہ برقرار رکھے جائیں, ان کے کچھ تقاضے ملحول رکھے جائیں. اندر تو چلتا, ظاہر بات ہے جہاں دو برتن ہوں گے کھڑکیں گے. اور یہ واقعتاً پارلیمانی جو نظام حکومت ہے اس میں وزیر اعظم اور صدر کا معاملہ جو ہے اتنا پیچیدہ ہے, یہ عقدہ لاینل ہے. دو جگہ پر طاقت کا معاملہ اور چیکس اینڈ بیلنسز. اب وہ تو دستوری جو ماہرین ہیں وہ جانے کہ کس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے, بحثیں ہوں گی, چڑھ رہی ہیں. لیکن اس وقت جو اس کی شکل سامنے آئی ہے وہ یقیناً پسندیدہ نہیں. مجھے نہیں معلوم کہ آیا صدر صاحب کے لیے یہ امکان تھا یا نہیں, کہ جب ریفرنس آیا تھا حکومت کی طرف سے, یعنی بے نظیر کی حکومت کی طرف سے عدالت کے سامنے, تو یہ ضروری تھا یا نہیں کہ وہ بھی ضرورت اس کے اندر آتے. یہ بھی ہو سکتا تھا جیسے کہ اور معاملات میں مقدمات میں ہوتا ہے کہ ان کے نقطۂ نظر کو کوئی اور لوگ اپنے طور پر عدالت میں پیش ہو کر شاید پیش کر دیتے. لیکن باقاعدہ ان کے سیکرٹری کا خط کا پڑھا جانا, اس سے نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہماری سپریم کورٹ, اگرچہ آپ کے علم میں ہے کہ سپریم جو ہمارے چیف جسٹس ہے سپریم کورٹ کے, وہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے وہ نہیں ہے معاملہ, اور گویا کہ اشارہ دے رہے ہیں اس بات کی طرف کہ خدا کے لیے وہ معاملہ نہ لاؤ ہمارے سامنے, ورنہ یہ کہ پوری دنیا کے سامنے آئے گا کہ ایک طرف صدر ہے اور ایک طرف وزیر اعظم ہے. اگرچہ اس میں یہ خیر کا پہلو ہے کہ یہ سارا معاملہ عدالت کے ہاتھ میں چلی, عدالت فیصلہ کرے گی. لیکن باہر صورت یہ ایک اگلی سچویشن ہے. اگر یہ ہو سکتا ہو کہ اگر فرض کیجئے تو کوئی محسوس کیا جاتا کسی مقدمے میں کہ کسی ایک رخ کو پوری قوت کے ساتھ پیش نہیں کیا جا رہا, تو اپنے طور پر بھی تو ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں کہ صاحب ہم اس میں کوئی پیش کرنا چاہتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس معاملے میں قانون اور دستور میں اس کی اجازت ہے یا نہیں, لیکن اگر یہ صورت ہو سکتی ہوتی تو یہ کہیں بہتر ہوتی. بہرحال وہ معاملہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ خیر و خوبی کے ساتھ نمٹ جائے, اور یہ معاملہ واقعتاً عدالت ہی کا فیصلہ جو ہے اس کو دونوں فریق جو ہے خوش دلی کے ساتھ تسلیم کر لیں. اور اب بھی اگر کوئی امکان ہو تو ایسی صورت اللہ کرے کہ پیدا ہو جائے کہ صدر صاحب کی طرف سے براہ راست ریفرنس نہ آئے, بلکہ یہ کہ دوسرے نقطۂ نظر کو پیش کرنے کے لیے کچھ وکلاء اپنے طور پر, شریف الدین پیر زیادہ ہو سکتے ہیں, کوئی اور ہو سکتے ہیں, وہ خود آفر کریں اپنے آپ کو کہ اس ایشو کے اوپر ہم بھی کچھ ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں کورٹ کو. اس لیے کہ وکلاء کا تو فنکشن ہی ہے کہ وہ اسسٹ کرتے ہیں کورٹ کو, ان کو مدد دیتے ہیں کہ مقدمے کے جو بھی معاملات ہیں دونوں طرف کے کیا کیا پہلو ہیں ان کو کھول کر بیان کر دیں, تاکہ ججوں کو سہولت ہو کہ وہ صحیح فیصلے تک پہنچ جائیں, صحیح رائے قائم کر سکیں. تو اگر ایسی صورت ہو جائے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس شکل کو پیدا فرما دے, اور یہ شکل نہ ہو کہ ایک طرف صدر پاکستان کا ریفرنس, دوسری طرف وزیر اعظم پاکستان یا حکومت پاکستان کا ریفرنس, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو کر آ رہے ہوں. یہ صورتحال اچھی نہیں ہے اور ملک کے مستقبل کے اعتبار سے خوشائند نہیں ہے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. آج آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا مولانا عزیز گل لکھ دیا گیا ہے, اصل میں یہ مولانا عزیر گل ہے, اور لکھا یہ گیا ہے کہ یہ تحریک روز ریشمی رومال کے رہنماؤں میں سے تھے. یہ بات نہیں ہے, خامخواہ ہمارے ہاں مبالغہ آرائی کر دی جاتی ہے. یہ اصل میں حضرت شیخ الہند کے خادم تھے, اس وقت بالکل نوجوان تھے, اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خادم تھے, اور خادم کی حیثیت سے جیسے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ اسیر رہے تھے مالٹا میں، اسی طرح یہ بھی، تو یہ اسارت مالٹا کی آخری یادگار تھے کہ جو اب اللہ کے ہاں پہنچ گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہم ارفع درجاتہ، اللہم ادخلہ فی رحمتک وحاسب حسابا یسیرا، اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بالصالحین۔